أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جیسا کہ اکثر میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، وہ پھر کروں گا کہ یوں تو میرا ذوق ایسا ہے کہ ادبی متون، ادبی ٹیکسٹ، یعنی نثر ہو یا نظم، وہ سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چھتوں سے معنی کا شہد نکالنے والا لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، لوگ ترجمے کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے تعلیمی لحاظ سے ترجمہ کرنے کی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں، اس کے تراکیب میں، اس کی عبارتوں میں جو مواج سمندر معانی کے ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ بس اگر کسی کا ذوق بیدار ہو جائے، چشم قلب بیدار ہو جائے، تو وہ دیکھ سکتا ہے اور محظوظ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن معجزہ ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر سکتا ہے، ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن، بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ محفوظ رکھے۔ یہی آیت مسلسل پڑھ رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ نصف سے زیادہ تو عشرہ گزر چکا اور تین مجلسیں باقی, حق ادا نہیں ہو پائے گا. صرف اس ایک سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے, تو کس کس طرح سے گواہی دیتا ہے. میں نے دو ایک نکات عرض تو کر دی اور مترجمین و مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مطالعہ فرما لیجیے گا. فی الجملہ تقریباً یہی باتیں سب نے دہرائی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اس طرح سے کہ اس نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے یہ خلقت خود گواہ ہے اس کے معبود برحق ہونے پر. لیکن یقین فرمائیے کہ اس اجمالی بیان سے حق بیان ادا نہیں ہوتا, اور جو اسرار ہیں, جو رموز ہیں, جو معارف ہیں, جو معالم ہیں, جو تہ در تہ معانی ہیں, ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا سوائے اس کے کہ انسان دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار اپنی تجلیوں کو دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ خود گواہ ہے, وہ خود گواہی دیتا ہے, اس نے خود گواہی دی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے. الا ہو والملائکہ, جو اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں. اب یہ یہاں پر بحث ہے, میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اپنے نام کے بعد فوراً ملائکہ کا تذکرہ کیوں آ گیا. کیا واقعاً ذات حق سبحانہ وتعالی کے بعد اہم ترین مخلوق ملائکہ ہی ہیں؟ اور پھر یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے, یہ ایک مفصل بحث ہے. میں عنوان قائم کر رہا ہوں, یہ مفصل بحث ہے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے, ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں, اور کیا یہ کہ ذات حق کے بعد بلا فصل تذکرہ ملائکہ کا کیا جو گیا ہے تو وہ کسی نے کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم, وہ مالکان علم, وہ سروران کشور علم, وہ بھی گواہی دیتے ہیں, اور جتنے بھی گواہی دینے والے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے. اب یہ خود لفظ قسط جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ قسط سے مراد کیا ہے. عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے قسط کا عدل. میں بھی گزشتہ چند روز سے یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ عدالت پر قائم رہتے ہوئے, عدل پر قائم رہتے ہوئے. عدل اور قسط میں کوئی ایک حرف بھی تو مشترک نہیں ہے. عین دال لام عدل, قاف سین پا قسط, بالکل روٹ ورڈ مختلف ہے. تو پھر قسط کا ترجمہ عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعاً مترادف ہے, مرادف ہے, یا کچھ تفاوت ہے دونوں میں؟ بہرحال ایک نقطہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوں. عدل تقریباً ان مفاہیم میں سے ہے جو فطری مفاہیم ہیں, بدیہی مفاہیم ہیں. ہر ذہن میں عدل کا ایک مفہوم موجود ہے. دیکھیے کچھ مفاہیم ایسے ہیں, کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جس میں تخصیص نہیں ہے کسی گروہ کی, ہر انسان کے ذہن میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے. کوئی پڑھا لکھا ہو या पढ़ा लिखा ना हो, कोई मुतमद्दिन हो, मुहज़्ज़ब हो, बुलंदतरीन तहज़ीब व सकाफ़त का हामिल हो या ना हो, तब भी उसके ज़हन में कुछ मफाहीम मुश्तरक हैं और इन मफाहीम का मुताला एक बड़ा दिलचस्प मुताला है। तो तमाम ज़हनों, तमाम इंसानों के ज़हनों में जो मफाहीम, जो कॉन्सेप्ट्स मुश्तरक हैं, जो हकायक मुश्तरक हैं, वो क्या क्या हकायक हैं, कितने हैं, बहुत दिलचस्प ये एक मुफसल मुताले का उनवान है। मैं मिसाल दे दूँ, मसलन एक पहली मिसाल जो है कि आदल, आदल वो तसव्वुर है जो हर इंसान के जहन में मौजूद है, चाहे वो खुद आदल करता हो या ना करता हो। हर इंसान के जहन में आदल का एक तसव्वुर मौजूद है और इसी तरह मुझे बेख्तियार याद आ गया, पहले भी एक शेर पढ़ चुका हूँ, आज भी पढ़ लूँ, मेरा नहीं है, हक का तसव्वुर, ये भी हर जहन में इजमालन पाया जाता है। दुनिया में हर इंसान के जहन में एक हक का तसव्वुर भी पाया जाता है और इसी लफ्ज़ हक के ताल्लुक से लखनऊ के एक बहुत ही सआदतमंद और बुजुर्ग मर्तबा शायर ने यह शेर कहा था, जनाब सैयद अफसर नवाब या नवाब अफसर, अफसर लखनवी, अफसर शुआरा, उनका लकब पड़ गया था, अफसर तखल्लुस था। उन्होंने फरमाया है कि हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। सिर्फ अकीदत की बिना पर नहीं, तफक्कुर की बिना पे कह रहा हूँ, गहरे और तवील तफक्कुर की बिना पर ये गैर मामूली शेर है, गैर मामूली शेर, शेरियत के एतबार से और फलसफे के एतबार से। फलसफियाना शायरी का अगर नमूना मुझसे कोई पूछे तो उसमें एक ये शेर भी है, क्योंकि हक फलसफे के बुनियादी मौजूआत में से एक मौजू है। बहरहाल ये हक जो है हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ तसव्वुर हक मौजूद है, उसी तरह अदल है, हर इंसान के जहन में कुछ ना कुछ तसव्वुर अदल मौजूद है। अब वो अदल के मानी ये समझे जाते हैं कि इंसाफ से काम लेना, इंसाफ के क्या मानी है, हालांकि लफ्ज़ इंसाफ भी एक मुस्तकिल लफ्ज़ है, एक मुस्तकिल मफहूम है, अदल एक मुस्तकिल लफ्ज़ है, मुस्तकिल मफहूम है, क़िस्त एक मुस्तकिल लफ्ज़ है, मुस्तकिल मफहूम है। होता यह है कभी कभी आलम माना में, और जब उसका रिश्ता कायम होता है आलम खारिजी में, कि मफाहीम मुख्तलिफ होते हैं एक मिसदाक में जमा हो जाते हैं। मफाहीम, अब ये नौजवानों बच्चों के लिए ये बहस ज़रा संगीन हो जाएगी, तो अगर महसूस करें कि कोई संगीनी है तो फिर मुताला करें, पढ़ें, लाइब्रेरियों में जाएं, असातिज़ा के सामने जानों अदब तय करें और कुछ क्लासिकी लिटरेचर, कुछ मंतिक ज़रूर पढ़ें। इस منطق سے بے بہرا دنیا میں جینے کے لیے منطق سیکھنا بہت ضروری ہے. تو مفاہیم ہوتے ہیں, مثلا ایک مفہوم ہے مثلا انسان, لفظ انسان ایک مفہوم ہے, لفظ انسان ایک مفہوم ہے. باہر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو, اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے. انسان تو ایک مفہوم ہے, یہ سب اس مفہوم کے مصادیق ہیں, یہ مصداق ہیں. اب وہ کون سچا مصداق ہے, کون کتنا مصداق ہے, کون کیسا مصداق ہے, یہ الگ ایک بحث ہے. آدمی ایک لفظ ہے, اس کا ایک مفہوم ہے. بشر ایک لفظ ہے, اس کا ایک مفہوم ہے. بشر الگ, بے شین رے بالکل الگ ایک لفظ ہے, اس کا الگ مفہوم ہے. انسان الف نون سین الف نون, اس میں نہ بے آیا نہ شین آیا نہ رے آیا, وہ الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. انسان الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. آدم الگ لفظ ہے بالکل الگ مفہوم ہے. آدمی الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے. مگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ انسان بھی ہے, یہ آدمی بھی ہے, یہ بشر بھی ہے. معلوم مفاہیم الگ الگ تھے مگر ایک شخص پر آ کر منطبق ہو گئے. مفاہیم الگ الگ تھے. تو ایسے ہی اب بشر کا لفظ آ گیا زبان پر, تو یہ جملہ دہرا دوں اپنا, ہم آپ بشر کہلاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ہمارے نام بشر کا اگر پہلا حرف ہٹا دیا جائے تو بس شر بچ جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اے انسان, اگر اپنی آبرو بچانی ہو تو بے کو فراموش نہ کرنا. بسم اللہ سے اگر جدا ہو جائے تو انسان بس شر رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا. ایک ہم آہنگ طور پر بلندر صلوات, پر یہ مثال آ گئی تھی ضمن کہ بشر الگ ایک لفظ ہے, انسان الگ ایک لفظ ہے, آدم الگ ایک, آدمی الگ ایک لفظ ہے, مگر ہم سب کو ایک مصداق میں دیکھتے ہیں. لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں. اسی طرح انصاف ایک الگ لفظ ہے, اور عدل ایک الگ لفظ ہے, اور قسط ایک الگ لفظ ہے, وہ مفہوم الگ ہے. عدل کا مفہوم بہت فطری ہے اور بدیہی ہے, ہر ایک کے ذہن میں ہے. عدل یعنی انصاف سے کام لینا, برابر کر برابری سے فیصلہ کرنا. اب عدالت کی جو شرطیں ہیں اخلاق میں یا قانون میں, وہ ظاہر ہے, وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار رہے, کسی طرف میلان نہ ہو, جانبدارانہ فیصلہ نہ کرے. لیکن لفظ قسط میں حق معنی میں, یعنی معنی کے دل میں یہ موجود ہے لفظ, یہ خارجی شرط نہیں ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے کہ باطل سے, ظلم سے, جور سے, جانبداری سے میلان دوسری طرف ہو اور پھر عدل کرے انسان. یعنی اصلاً اس کے فیصلے میں, اس کی عدل میں کہیں سے بھی جھکاؤ نہ ہو باطل کی طرف, میلان نہ ہو
ذرا سا بھی میلان نہ ہو کسی ایک جانب کے جانبداری کا داغ لگ سکے یا شبہ پیدا ہو سکے. قسط کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں. تو جو گواہی دیتا ہے خود پروردگار, جو گواہی دیتے ہیں ملائکہ, جو گواہی دیتے ہیں اولو العلم, وہ اس درجے پر ہیں کہ معمولی درجہ عدل نہیں ہے ان کا, وہ درجہ عدل ہے جہاں ایک ذرہ برابر بھی میلان بھی نہیں ہے کہیں بے انصافی کی طرف, میلان بھی نہیں ہے جانب داری کی طرف. بے انصافی ہمیشہ نہیں ہوتی, معمولی سی جانب داری کا بھی. اور ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ قسط کے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ محسن ہے. اور عادل سے برتر ایک مقام ہے, مقام احسان. تو مقام قسط وہ ہے, مقام قسط وہ ہے کہ جہاں عدل اس طرح کیا جائے کہ عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں. یہ ہے مقام قسط. اور اس فقیر کا اندازہ یہ ہے کہ اس مقام پر قسط کے یہی معنی مراد ہے کہ عدل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں. احسان وہ احسان نہیں اردو والا جو آپ کے ذہنوں میں ہے, وہ احسان جو قرآن مجید میں ہے, وہ احسان جو حق سبحانہ وتعالیٰ کا ایک وصف ہے, اور وہ احسان جس وصف کو اختیار کرنے کے لیے حق سبحانہ وتعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ تم احسان سے کام لو. اللہ امر فرماتا ہے کہ تم عدل سے کام لو اور احسان سے کام لو. تو قسط وہ مقام ہے, ایک کلمہ ہے قسط, لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے کہ عدل کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں. ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی انسان عدل کے تقاضے پورے کر سکے, چلے جائے کہ وہ عدل کے بھی تقاضے پورے کرے اور احسان کے بھی تقاضے پورے کرے. اسی لیے بہت تفصیلی بحث اور جستجو اور تفکر اور تعمق کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو اولو العلم قائماً بالقسط ہے, اس میں کوئی غیر معصوم مراد ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی اس مقام پر ہوگا وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے, غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی غور فرمائیں, اب یہ تمثیل سمجھ لیں یا تقریب ذہن کے لیے, یعنی ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مضمون سے. تقریب کے معنی سیلیبریشن صرف نہیں ہوتے ہیں, تقریب کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا. تو تقریب ذہن یعنی ذہن کو کسی معنی سے, کسی مفہوم سے, کسی حقیقت سے قریب کرنا, تقریب ذہن. تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شخصیتیں, بلند شخصیتیں یا عام یاد کہہ دوں, جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کم سے کم ایسے کو کھڑا کرتا ہے جس سے کچھ مناسبت ہو. اگر کسی آپ کہ چیف جسٹس کو کہیں دعوت دیجیے تو وہ کیا کرے گا اپنے ساتھ؟ دوسرے ججز صاحبان کو, جسٹس صاحبان کو لے جائے گا. اگر وہ بہت انکساری اور وزداری اور خاکساری اور تواضع سے کام لے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھے کہ بھائی میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا
تو کیا ہوا, لیکن وہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا دوست تھا, میرا ساتھی تھا, میرے شب و روز میں شریک کار رہا کرتا تھا, اب وہ سپریم کورٹ پہ نہیں ہے, ہائی کورٹ میں ہے, تو کیا ہے اسے بھی ساتھ لے چلیں. لیکن جو حضرات کرسی پر آتے ہی انسانیت کے جامع سے باہر ہو جاتے ہیں, وہ ان پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو وہ ظاہری طور پہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں, تو بس میرے پاس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جسٹس صاحبان ہیں بس وہی جا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا. تقریب ذہن کے لیے اور یہ بیماری کسی میں پیدا ہو سکتی ہے, خاص طور سے کیپیٹلزم کی تہذیب میں پروان چڑھنے والوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو کیپیٹلزم ہے نا, یہ بہت موذی مرض ہے, اور خاص طور سے ویسٹرن کیپیٹلزم اس سے زیادہ خطرناک کینسر عالم انسانیت کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس نے جو کلچر پیدا کیا ہے, وہ بزنس مین طبقہ بھی ہو مثلا, تو اگر وہ بلند سطح پر ہے, رچ کلاس ہے, بالکل اوپری سطح ہے, تو ذرا سا بھی اپنے نیچے جو ہے اس کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا, وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سرمایہ دار صاحب ہیں, انسان نہیں ہیں. یہ سرمایہ دار ہیں, یہ انسان نہیں ہیں, ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہیں, ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہیں. انسان بننا بہت بڑا مرتبہ ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا آپ کے سامنے, اور آج پھر عرض کر رہا ہوں, مولانا روم کا نام بہت مشہور ہے, عارف تھے, عالم تھے, شاعر تھے, ادیب تھے, صوفی تھے, معلم اخلاق تھے. ان کے بہت سے نظریات سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے بہت سے تعلیمات سے اتفاق بھی کرنا ہی پڑتا ہے. تو ان سے یہ شعر منسوب ہے, ان کا یہ شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, کس دامو دد ملولم و انسانم آرزوست. کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت, ترجمہ ہے اس ان دو مصروں کا, کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت چراغ لے کر شہر کے گلیوں میں کوچوں میں گردش کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے, کچھ ڈھونڈ رہے تھے, جستجو کر رہے تھے. کیا جستجو کر رہے تھے؟ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں دام و دد سے, یعنی جانوروں سے, میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں کہ اب چوپایوں اور دوپایوں سے ملول ہو چکا ہوں, عاجز آ گیا ہوں. انسان مارسوس, میں اس شہر میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں, انسان میری آرزو ہے, انسان کی جستجو کرنا. تو یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی. احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیے گا, لیکن اگر احساس برتری کسی قسم کا ہے تو وہ ضرور دور کر دیجیے گا, اور ریاضت کریں ہم سب مل کر کہ اس منزلت پر آ جائیں کہ انسان کہلائیں, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب اپنے شر کو مٹائے اور بائے بسم اللہ سے وابستہ ہو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ ویسا ہی رکھتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ادنا اور بالکل اعلیٰ یکجا ہو جائے, یہ مشکل ہوتا ہے. اور پھر گواہی دینے میں اور بھی مسائل ہیں. جس حقیقت کی گواہی دی جا رہی ہے, کم سے کم اس حقیقت کو جاننے والے تو سب ہوں. اور فرمایا ممکن ہے ایک بہت بڑا سرمایہ دار انسان ہے، ایک غریب انسان ہے، کسی مقدمے میں دونوں کو بلا لیا گیا کہ بھائی سڑک پر ہوا تھا حادثہ، ایک معمولی فقیر بھی وہاں بیٹھا تھا اور ایک امیر کبیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا، عدالت نے دونوں کو طلب کر لیا. کیوں طلب کیا؟ کہ امیر کبیر اور اس فقیر میں کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بظاہر نہیں ہے، لیکن مناسبت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس حادثے سے دونوں واقف ہیں. اس حادثے سے واقف ہیں اس لیے بلایا گیا، اس واقعے اس حادثے کے گواہ ہیں دونوں اس لیے بلایا گیا. اب گواہی اگر معبود برحق کی وحدانیت کی دینی ہے تو خدا تو خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے، لیکن اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی، اس حقیقت کو جو نہ جانے گا وہ کیسے گواہی کے مقام پر آ سکتا ہے؟ اب جو بھی آئے، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا اولو العلم، وہ اس رتبے کے ہوں گے کہ حقیقت وحدانیت سے واقف ہوں گے. اگر حقیقت وحدانیت سے حضوری علم نہ رکھتے ہوں گے تو گواہی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے، ترجمے دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے، تفسیریں دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے. حق ادا نہیں ہوا، یہ بات کیا کہی گئی؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، اور اس کے بعد والملائکہ، تو یہ کون ہے؟ اولو العلم یہ کون ہے جو اس عظمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں؟ خدا خود اپنی وحدانیت کی گواہی میں جنہیں پیش کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسی ذات ہو کہ کسی دربار سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، اور ہمارے اللہ جنہیں گواہی میں پیش کرے اپنی وحدانیت. عام مفسرین کہتے ہیں انبیاء اور اوصیاء، ہاں بے شک انبیاء اور اوصیاء، انبیاء اور اوصیاء، ٹھیک ہے، سب نے تقریباً فی الجملہ یا بالجملہ سب نے لکھا کہ اولو العلم سے مراد یہاں پر انبیاء یا اوصیاء. اچھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کے لیے کوئی اس سیاسی عنوان کا قائل ہو یا نہ ہو جس کو لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ خلیفہ مانے یا نہ مانے، پہلا مانے یا دوسرا مانے یا تیسرا مانے یا چوتھا مانے، الگ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی وصی نبی تھے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ وصی نبی تھے. تو اگر انبیاء اور اوصیاء کا عنوان قائم ہوگا تو اس میں سے علی علیہ السلام کو نکالا نہیں جا سکتا، اور جب علی انبیاء اور اوصیاء کے دائرے میں داخل ہیں اور وہ اس رتبے پر ہیں کہ اللہ ان کو اپنی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی میں پیش کرے، تو پھر اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات دنیا میں جتنے بھی ہوں گے، کہیں بھی علی گواہی دے دے تو وہ گواہی معتبر ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے، اب بعض بحثیں ہوتی ہیں کہ انہیں کھل کے میں بیان بھی نہیں کر پاتا ہوں، ورنہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ برنگ اختہ ہو جاتے ہیں، میں بیان نہیں کر پاتا کس قدر ضبط کرنا پڑتا ہے بہت سی حقیقتوں کو بیان کرنے. اور اب ذرا ایک قدم آگے بڑھایا جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کا، علماء کا مطالب کو بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تجزیہ و تحلیل کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک گواہی ہے اللہ کی اپنی وحدانیت پر، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں اللہ نے گواہی دی ہے، اور وہ گواہی انہوں نے شمار کر کے بتایا اپنے نقطۂ نظر سے. مجھے اس سے اتفاق ہو یا نہیں، میں نقل کر رہا ہوں صرف ریفرنس، کہ سات چیزوں پر اللہ نے گواہی دی. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی وحدانیت پہ گواہی دی، دوسری چیز قرآن مجید کی حقانیت پہ گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے، اور طرح طرح سے گواہی دی. اور تیسری چیز جس پہ گواہی دی ہے وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، صرف ایک مقام پہ نہیں. ایک مقام وہ ہے کہ جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا، اور پرسوں بہت بہت ہی تیزی سے اشارہ کیا تھا، کل ذرا تفصیل سے اس آیت پہ گفتگو ہوئی کہ جس میں کہا گیا ہے سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت، جس میں کہا گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب. گفتگو ہو گئی، اور عشرے کے دوران چونکہ اور بہت سے مطالب عرض کرنے ہیں تو دوسری آیات کی طرف بھی توجہ کی جائے. یہ سوال کہ من عندہ علم الکتاب، وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے؟ میں نے کل اقوال عرض کیا آپ کے سامنے کہ کتنے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہاں خود اللہ ہی مراد ہے، کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تمیم داری مراد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سلمان فارسی مراد ہیں، کوئی کہتا ہے عبداللہ ابن سلام مراد ہیں. یہ کسی کو بھی مراد لے کر مان لینے کے لیے تیار ہیں، مگر علی انہیں قبول نہیں. بہت غور کرتا رہا میں، بہت غور کرتا رہا، بہت غور کرتا رہا، تو ایک نہیں بہت سے اسباب سمجھ میں آئے. اور ایک بہت سارا ادبی تعبیر میں کہہ دوں، ادبی اعتبار سے علی کے معنی ہیں وہ جس کی بلندی دائمی ہو. وہ جس کی بلندی دائمی ہو، یعنی بلندی اس سے جدا نہ ہو. شاید یہی سبب تھا کہ یہ دنیائے دنی کبھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے مرغوب نہ ہو سکے. علی بلند تھے، دنیا پست. اس بلندی پستی کا رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا ہے پست، دنیا ہے دنی پست، اور علی ہے علی بلند، تو ان دونوں کا رشتہ تو ہو نہیں سکتا. اور پھر اسی جب یہ حقیقت واضح ہو جائے تو جو نظر آئے کہ وہ علی کو قبول کرتا ہے، علی سے خوش ہوتا ہے، علی کی ولایت قبول کرتا ہے، علی کا عشق اس کے دل میں ہے، علی سے انس ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، جو جس رتبے پہ ہے، جس کے اندر جتنا علی سے قرب پائیے گا اتنا ہی وہ بلند محسوس ہوگا، اور جو علی کو قبول نہیں کر سکے گا کسی جہت سے، معلوم ہو جائے گا کہ پستی کی کس انتہا میں ہے.
ایک اور بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو ذیلی بحثیں یا مسائل سامنے آ جاتے ہیں اس کی طرف بس اب آج اشارہ کر لوں. ایک دوسری آیت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت گزر گیا, اور وہ بھی بڑے بہت اسی سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے. یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں روزانہ یہ 18ویں آیت ہے, اور وہ آیت غالباً 81ویں آیت ہے, بس عدد ادھر سے ادھر ہو گیا ہے غالباً. اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ 81ویں آیت ہے غالباً. وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ آیت بھی وہ ہے کہ جو بے پناہ و بے کراں آیت ہے, اور اس میں تو تہ در تہ اتنے مباحث ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے نبیوں سے میثاک لیا تھا, اور نبیوں سے دوہرا بلکہ تہرا میثاق لیا گیا ہے. ایک تو ہم سب تمام مخلوقات کا جب میثاق لیا گیا تو اس میں بھی وہ شامل تھے. وَإِذْ أَخَذَ, وہ جو آیت سورہ مبارکہ اعراف میں ہے, من بنی آدم من ظہورہم و الی آخرہ, کہ جب اللہ نے تمام بنی آدم سے میثاق لیا, وہ ایک مقام. اور دوسرا مقام یہ نبیوں سے خاص میثاق لیا, ایک عام میثاق اس میں بھی انبیاء شامل, ایک خاص میثاق اس میں بھی انبیاء شامل. یہ خاص میثاق, ایک اس سے بھی بڑھ کر دوسری آیت موجود ہے تیسری, جس کی طرف انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل اشارہ کروں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. اور کیا میثاق لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میں جب تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تمہیں نبوت پہ فائز کر دوں, اور پھر اس کے بعد تم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے پیغام ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو, تو پھر تمہارے اوپر کیا فرض ہے؟ اللہ اکبر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, پھر تمہارے اوپر فرض ہے, اور یہ تمام فقرے تاکید کے ساتھ آئے ہیں, پھر بالتاکید تم پر یہ فرض ہے میری طرف سے کہ اس پر ایمان لاؤ, اس پر ایمان لاؤ. یعنی اب تمہاری نبوت کی حیثیت اپنی جگہ برقرار, نبی ہوتے ہوئے اس کے امتی بن جاؤ. مقام تو دیکھیے اپنے پیغمبر کا, جب ہم اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں, وہ بھی قرآن مجید سے, تب بھی برداشت نہیں کرتے لوگ. میری سمجھ میں نہیں آتا, نہ علی برداشت ہوتے ہیں نہ نبی برداشت ہوتے ہیں, نہ جانے کس شجر ملعونہ کے پھل ہیں.
Yeah.
کے مراتب مناقب فضائل برداشت ہیں. تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا. اب دیکھیے میں کیوں بہت سنبھل سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ مفہوم منتقل کر سکوں کم سے کم. اس مقام پر اگر تفسیر کا حق ادا کیا جائے تو فلسفیانہ مسائل کتنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کہیں گے یہ فلسفیانہ مسائل کہاں سے آ گئے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے, نبی تھے, ان سے عہد لیا گیا, جناب ادریس, شیس ادریس, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, دیگر تمام انبیاء, ان کے اوصیاء سب گزر گئے. جب گزر گئے گویا کہ آپ کے نقطہ نظر سے اس دار تکلیف میں ہے نہیں. اب وہ جب اس دار تکلیف میں نہیں ہیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم ان پر ایمان لاؤ, اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس حکم کا نفاذ کیسے ہوگا اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اور صرف ایمان لاؤ نہیں, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ان کی نصرت کرو, ان کی مدد کرو, یعنی صرف امتی نہ بنو, ان کی فوج میں سپاہی کے طور پر کام کرو. ایک تو کیا مقام ہے, کیا مقام ہے پیغمبر کا اس آیت کی روشنی میں, اور پھر آگے یہ کہ ممکن کیسے, اللہ نے ایسا حکم دیا کیسے؟ تو اب اگر حکیمانہ سطح پر, فلسفیانہ سطح پر حل نہ کر سکیں تو بس ایک جہت رہ جاتی ہے کہ دراصل مراد یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی امت والوں کو آنے والے نبی کا عرفان عطا کر دینا, بتا دینا کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے اور تم پر یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو, ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نصرت کرو. یہ درست ہے مفہوم, اپنی جگہ یہ بھی درست ہے, لیکن یہ خارجی دلائل سے ثابت ہوگا. یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ براہ راست اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے. نبیوں سے خطاب ہے براہ راست کہ تم ایمان لاؤ گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, بِالتَّأْكِيد, تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے ان پر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم نصرت کرو گے ان کی. اور پھر یہ بات یوں ہی نہیں کہی, آگے کہا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ صرف یہی نہیں کہ تم نے اقرار کر لیا, تم نے اس اقرار پر میرا عہد لے لیا. تاکید در تاکید در تاکید. اور جب انہوں نے کہا قالو اقررنا, ہم نے اقرار کر لیا, تو پھر کہا گیا قال فاشہدوا, پھر گواہی دو تم لوگ, وانا معکم من الشاہدین, اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے سرسری طور پہ گزر جائے. پورا فلسفہ زمان و مکان تہو والا ہوگا. ماننا پڑے گا کہ بس یہی ایک زمین ہے یا اور بھی زمینیں ہیں؟ ماننا پڑے گا یہی ایک حلقہ زمان ہے یا اور بھی زمان کے حلقے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ ان میں تداخل بھی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہیں کسی اور حلقہ زمان میں ہو اور وہ اس حلقہ زمان میں آئے اور جائے. بھائی اس نے خدا جب چاہے آئے اور جب چاہے جائے, یعنی ٹائم زون جیسے آپ نے یوں مقرر کر لیے ہیں واقعی حلقے اور دائرے ہیں. ایک زمان کا حلقہ ہے, اس پہ دہر کا حلقہ ہے, اس پہ زرمت کا حلقہ ہے. اگر ایسا نہیں تسلیم کریں گے تو آیت حل نہیں ہوگی. اور اگر یہ تسلیم یوں
نہ کر رہے ہوں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ان روایات معراج کی طرف بھی غور کر لیجئے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں تو مکے سے بلند ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفیں موجود ہیں. اور یہ یاد رکھیے, تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ خواب نہیں تھا پیغمبر. سب سے بڑی دلیل یہ, اولاً تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام, ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر نہ ہو, جو معراج جسمانی کا منکر ہو, مقر نہ ہو, اقرار نہ کرتا ہو, وہ کافر ہے. کیوں؟ اب اس کی ظاہری توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تکذیب قرآن لازم آتی ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا. جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا. پیغمبر کے لیے معراج کے باب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا, کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا. واضح ہے, بہت صاف مسئلہ ہے. پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا, خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا. لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتساب پیغمبر کی طرف نہیں کیا. یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا. خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا, کس کو جھٹلانے کی جرات کر رہے ہو؟ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حصار میں منحصر ہے. کانٹ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاطے سے باہر ہیں, اور کانٹ جیسے نہ جانے کتنے شروع سے آخر تک. تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے, اور جو ہمارے بشری فلسفے نے, حکمت طبیعیات نے, ہماری فزیکل سائنس نے, ہماری فزکس نے جو کچھ بتایا ہے, اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے؟ تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے؟ ایمان شرط ہے نا. یا آپ کہہ دیں گے نہیں خواب تھا. اب یہ نہیں میں ذکر کرنے کی ہمت کر پا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا ہے کہ خواب تھا. اس میں کچھ پردہ داروں کے نام بھی آتے ہیں اور کچھ
تخت نشینوں کے نام آتے ہیں, کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ تخت کے مستحق نہ تھے, جو پردہ نشین تھے انہوں نے خود پردہ دری کر ڈالی. لیکن بہرحال نام آتے ہیں کہ بھئی وہ خواب تھا, خواب نہیں تھا, حقیقت تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا, اسرا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ الذی سے کون مراد ہے؟ سبحان الذی, الذی کون ہے یہاں پر؟ اس کے بعد فعل ہے اسرا, اسرا میں ضمیر ہے کس کی طرف راجع ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنا اس ذات کا جو ذات لے گئی. جانے والے کے حسد اور بغض میں لے جانے والے کی عظمت کا ہے. توجہ کرنا, کیا کیا مقامات آتے ہیں. بارہ حضور معراج میں تشریف لے گئے, یہیں معراج میں تشریف لے گئے, یہیں پر جو رائج ہمارا کانسیپٹ آف ٹائم ہے وہ چرمر ہو کے رہ جاتا ہے. کیسے راتوں رات, پوری رات بھی نہیں, رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی, بستر گرم رہا, زنجیر در ہلتی رہی, اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر طے کیا کہ پورے پانچ وقت کی نمازیں پڑھی. ہاں, اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے, آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب موجود. پیغمبر خاتم النبیین ہیں, اول النبیین ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, مگر انسان کامل ہیں, خود نہیں بڑھ گئے آگے. میں امامت کروں گا, ایسے ہی مقامات پر پروٹوکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے, یعنی پیچھے آدم ہیں, ابراہیم ہیں, موسیٰ ہیں, عیسیٰ ہیں, سب ہیں, مگر امامت آپ فرمائیں گے. اور حضور نے امامت فرمائی, سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھی. خود اس کو کیسے ہم حل کریں؟ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے, قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں ہے اسے رد کر دیجئے, بالکل رد کر دیجئے, لیکن جو حدیثیں جو روایتیں مضمون قرآن سے ہم آہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے. اب یہاں حل کیسے کریں؟ تو یہیں پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں, عرفان بھی پڑھیں, حکمت بھی پڑھیں, طبیعیات بھی پڑھیں, اور ما فوق طبیعیات کو بھی پڑھیں.
عام اصطلاح ما بعد الطبیعیات، میں کہتا ہوں ما فوق الطبیعیات. ما بعد الطبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی، ما فوق الطبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. اب ما بعد الطبیعیات و ما فوق الطبیعیات یہ میں نے کہہ دیا نا، اب اس کی تشریح خود تھوڑی کروں گا، آپ جستجو کیجیے گا. سمجھ میں نہ آئے تو پھر دریافت فرما لیجیے گا، عرض کر دوں گا. تو یہیں پر ضروری ہوتا ہے کہ کنسیپٹ آف ٹائم، نیچر آف ٹائم، حقیقتیں کیا ہیں، یہیں پر ٹریلوجی آف ٹائم، تثلیث زمان کے نظریے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں سب موجود ہیں اور وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں. اگر مجھ سے بار بار پوچھئے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہیں، کس پردہ غیب میں ہیں، کس جگہ ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں وہ تمام انبیاء ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں. پھر آئیں گے کیسے؟ ارے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب نبی آ گئے، ایسے ہی یہ بھی ظہور فرمائیں گے جب اللہ چاہے گا. اور جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے، اور پھر وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جیسے مسیح نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ویسے ہی عیسیٰ جان مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. ان حقیقتوں میں کہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شبہے کی گنجائش نہیں ہے. شیطانی یا نفسانی یا جاہلانہ وسوسوں کو دل و دماغ سے دور کر دیا کیجیے. یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن کی روشنی میں، فرقان کی روشنی میں اور حقیقی وجدان کی روشنی میں اسے درک کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور بہت گفتگو ہے یہاں پہ، واقعی دل گھٹ گھٹ جاتا ہے کہ جو مطالب عرض کرنے چاہیے وہاں یہاں پر وہ عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور پھر اس کو ایک مطلب کو کہنے کے لیے جو ضروری تمہیدیں ہیں وہ بھی عرض کرنا پڑتی ہیں. تمام نبیوں کو ایمان لانے پہ تاکید، پھر نصرت پر تاکید، تو کیا، اور پھر عہد اور سنگین عہد، اقرار اور عہد. اقررتم، تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد لے لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اقررنا، تو پھر کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہی دو میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اب یہ کہہ دینا بالکل آخر میں کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو اب کوئی اولو العزم ہو یا اولو العزم نہ ہو، ویسے کوئی ترک اولا ہو جائے تو ہو جائے، مگر اس مسئلے میں نہیں ہو سکتا. بس اب سربستہ لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے وہ قیامت کی آیت ہے، فمن تولى بعد ذلك، جو اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر، جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے وہ دین سے خارج ہو جانے والوں میں سے. ظاہر ہے نعوذ باللہ، انبیاء پہ تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اطلاق یقیناً ان امتیوں پر ہے کہ جن کو پیغمبر کوئی پیغام دیں اور وہ پیغمبر کے پیغام کو نہ لیں. بس یہاں پر ٹھہر رہا ہوں، وقت کا تقاضا ہے. پیغمبر کا مرتبہ سمجھیں آپ،
آپ کے پیغمبر کا نام محمد ابن عبداللہ کا نام. رسالت معاف کا مطلب, صاحب معراج کا مطلب, سمجھے آپ. اب اگر صرف فضائل و مناقب و شمائل پیغمبر پہ گفتگو ہو تو پیغمبر کے مراتب, ان کے شمائل لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے, مگر آپ کے لیے ایک لفظ کہہ دوں, اللہ نے اپنے پیغمبر کی کئی شبیہیں بنائی. میری نظر سے ایک روایت گزری کہ ایک شخص مدینے میں آیا, یہودی تھا, پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا, مسجد میں آیا اور اس نے پوچھا, ایکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب یہ جملہ سن کے رونے لگے. اس نے کہا کہ تمہارا دل دکھا دیا ہم نے, کیا بات ہے, ہم تو تمہارے پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا, ہاں تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا, اس لیے کہ پیغمبر اب ہم میں سے نہیں ہے, گزر چکے ہیں, ان کا وصال ہو گیا ہے. بہت متاثر ہوا, کہا کوئی ہے تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر کی شبیہ ہو تاکہ ہماری کتابوں میں, ہمارے صحیفوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ ہے, ہم اسے ملا لیں اور پھر ایمان لے آئیں. تو مجبور ہوئے لوگ کہ ان کو لے کے دروازہ علی ابن ابی طالب کے پاس. حضرت امیر المومنین نے امام حسن کو اور امام حسین دونوں کو سر سے پیر تک سجایا, سر پہ امامہ رکھا, قبا پہنائی, ردا پہنائی, سامنے لا کے کھڑا کر دیا, کہا یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ. اس نے سراپا امام حسن کو دیکھا, سراپا امام حسین کو دیکھا, اور اس کے بعد مشرف اسلام ہوا, قبول کیا اس نے اسلام. میں نے تیزی سے, چونکہ وقت گزر چکا ہے, تیزی سے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دی. اس کے بعد دوسری روایت میری نظر سے گزری اور میرے استاد مکرم اور معظم, میرے برادر معظم کے استاد جناب آیت اللہ علامہ سید محمد مہدی الخطیب السویج نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے, کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام کی وصیت بھی شہادت ہو چکی تھی, امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی تھی, اور صرف امام حسین مدینہ میں تھے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں موجود؟ کہا گیا نہیں, وہ وفات پا چکے. کہا پھر میں کیسے سمجھوں کہ پیغمبر جن کو تم مانتے ہو پیغمبر وہ حقیقی پیغمبر تھے؟ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس سے میں ان اوصاف کو, ان شمائل کو ملا لوں, تطبیق کر لوں کہ جو میں ہماری کتابوں میں. لوگ اس کو لے کر خانہ حسین ابن علی گیا. آقا حسین نے جب اس کا سوال دریافت کیا, استفسار معلوم کیا, اور اس نے بیان کیا کہ ہم تو نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امانت, رسول کی قبا پہنائی, رسول کی ردا پہنائی, زلفیں آراستہ تھیں اور لے کر اس کے سامنے آ گئے. اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا, کتاب میں شمائل پیغمبر کو پڑھا, ایک ایک چیز ملاتا چلا گیا, اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ مشرف اسلام ہوا, لیکن اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا آقا حسین کا روح مبارک آنسوؤں سے تر, ریش مبارک سے آنسو قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے, آنکھوں سے آنسو ابل رہا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو بہت زحمت دے دی, بہت تکلیف پہنچا دی, میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم اور عزیز بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو شبیہ پیغمبر ہے. امام نے فرمایا کہ یہ بتا, اگر ایسا کوئی بیٹا تیرے پاس ہوتا تو تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا؟
میں حفاظت کس طرح کرتا ہوں؟ میں اس طرح سات پردوں میں محفوظ رکھتا کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، کسی کی نظر بد نہ کھا جائے. امام گریہ فرماتے رہے کہ آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد کا، آپ کو واسطہ ہے خدا کا، یہ بتائیے تو صحیح اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میرا یہی بیٹا ہوگا. اور کربلا کے مد میں اس کے سینے پہ نیزے سے مار، آپ تڑپ کے گریہ کر رہے ہیں. مجھ سے ایک جملہ سن لیجیے اور بس، آخری جملہ. ایک معتبر محقق نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چند ایسے شہید تھے جن کو شہید کرنے کے بعد دشمنوں نے صرف سر قلم نہیں کیا، ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے. ان شہداء میں جن کے جسم کو دشمنوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، ان میں ایک شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے. اب ہم لوگ مقام مصائب میں شبیہیں لے کر آ رہے ہیں. مقام مصائب میں کچھ جذبات نگاری کرتے ہیں نا شعرا بھی خطبا بھی. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ 11 محرم کو جب سید سجاد، پوری تاریخ لکھی کہاں گئی؟ مورخین اہل بیت کے وفادار کب تھے جو جزئیات لکھتے؟ جزئیات لکھنے والے مورخین کون تھے، کہاں تھے؟ جو ہم سے کہا جاتا ہے تم پڑھتے ہو، کہاں سے پڑھتے ہو؟ ہمارے گھر کا حادثہ ہے، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا، اور واقعے کی زبان بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا. 11 محرم کو جب سید سجاد چلے ہیں، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، دیکھ کر سید سجاد امام تھے، امام تھے اس وقت، مگر کیا طبیعت منقلب ہو گئی؟ میں پوچھتا ہوں اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ کر، ارے لیلہ اور زینب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اسی لیے زبانوں پر تھا وا محمدہ.